بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. ہفتے وار پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے. اس پروگرام میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم ہفتے بھر کی اہم ترین رودادوں کا جائزہ لیتے ہیں. تو پہلے عناوین پر ایک نظر.
قائد انقلاب اسلامی کا خطاب، ملت ایران کے تشخص، خود مختاری اور سربلندی پر زور. امریکی حملے پر اقوام متحدہ سے شام کی شکایت. ہندوستان کی ریاست آسام میں سلسلے وار بم دھماکے. امریکی صدارتی انتخابات، تشہیراتی مہم کے اخراجات. عراقی اقتدار اعلی کی جانب سے آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کی تشویش.
ناظرین، قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے اپنے ایک حالیہ خطاب میں ایرانی قوم کی خود مختاری، تشخص اور سربلندی پر زور دیا ہے. ملاحظہ فرمائیے ہمارا یہ تجزیہ.
قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے بدھ کے روز تہران میں ایرانی اسکولوں اور یونیورسٹیوں کے ہزاروں طلباء کے اجتماع سے خطاب میں ایرانی قوم کے خلاف امریکہ کی معاندانہ پالیسیاں جاری رہنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ امریکہ ملت ایران کو خود مختاری، تشخص اور سربلندی کے راستے سے نہیں ہٹا سکے گا، اور علم، اقتدار، رفاہ اور عزت و شرف کی چوٹیاں سر کرنا ملت ایران کا مستقبل ہے. اس اجتماع سے خطاب میں، جو 13 آبان مطابق 3 نومبر یوم طلبہ اور سامراج کے خلاف جد و جہد کے قومی دین کے قریب آنے کی مناسبت سے انجام پایا، قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے اپنے خطاب میں امریکہ سے ایرانی عوام کی گہری نفرت کا سبب ایران اور ایرانی عوام کے خلاف امریکہ کی سازشوں کو قرار دیا جو گزشتہ 50 برسوں کے دوران جاری رہیں. آپ نے فرمایا کہ امریکہ نے نہ صرف یہ کہ اپنے ماضی کے اقدامات کی معافی نہیں مانگی ہے، بلکہ آج بھی اس کی سامراجی روش جاری ہے. آپ نے اپنے خطاب کے ایک اور حصے میں ایران سے امریکی تسلط کے خاتمے کو اسلامی انقلاب کے نتائج میں شمار کیا اور فرمایا کہ امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے اختلافات کی اصل وجہ یہی ہے. اس میں دو رائے نہیں کہ پائیداری تمام میدانوں میں ملت ایران کی کامیابی کی اہم ترین بنیاد ہے، اور یہی پہلو اسلامی انقلاب کے مؤثر دیگر اقوام کی نگاہ میں ملت ایران کے قابل تعریف اور اسلامی جمہوری نظام کے مقبول ہونے کا اہم ترین سبب ہے. ملت ایران پر دباؤ بھی کوئی اتفاقی چیز نہیں ہے، اور اس کی جڑیں ملت ایران پر خود مختاری اور عزت و شرف سے دستبردار ہونے پر مجبور کرنے کے لیے امریکی کوششوں کے اہداف میں تلاش کرنا چاہیے. اگرچہ مغرب، بالخصوص امریکہ کے تشہیراتی ادارے، یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تصادم ایرانی قوم کے لاینحل مشکلات میں گرفتار ہونے اور امریکہ کی کامیابی پر منتج ہوگا، مگر جیسا کہ قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے فرمایا ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ اگر امریکہ ملت ایران کو شکست دے سکتا تو اس زمانے میں وہ یہ کام کر چکا ہوتا جب ملت ایران علمی تجربے اور فوجی توانائی کے لحاظ سے آج سے کہیں زیادہ کمزور پوزیشن میں تھی. مگر اس زمانے میں بھی امریکہ ایران کا کچھ نہ بگاڑ سکا، تو اب جبکہ ایرانی قوم ماضی سے کہیں زیادہ مقتدر اور طاقتور ہو چکی ہے، تو یقیناً امریکہ اپنے مقصد میں ہرگز کامیاب نہ ہو سکے گا. جبکہ آج حتیٰ مغربی اقوام کے درمیان بھی امریکہ کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی ہے، اور انسانی حقوق اور ڈیموکریسی کے امریکی دعووں کی خلائی دنیا پر کھل چکی ہے، اور اس کی نمایاں مثال امریکی انسانی حقوق کی حقیقت ابو غریب اور گوانتانامو کے عقوبت خانوں میں قیدیوں کو دی جانے والی انسانیت سوز ایزاؤں، افغانستان اور پاکستان میں بے گناہ عوام کے قتل عام، فلسطین میں عوام کے منتخب حکومت کی مخالفت، اور عراق کے عوامی حکومت پر سیکیورٹی معاہدے کے لیے امریکی حکام کے دباؤ میں دیکھی جا سکتی ہے. اور حالت یہ ہے کہ امریکی صدر جہاں بھی جاتا ہے عوام مظاہرے کر کے اس کی واپسی کا مطالبہ کرتے ہیں. یہ وہی نقطہ ہے جس کو قائد انقلاب اسلامی نے امریکہ کی سامراجی حکومت کا انجام قرار دیا.
ناظرین، امریکہ نے ایک بار پھر اپنی جارحانہ اور سامراجی سرشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے شام کے ایک سرحدی علاقے پر حملہ کیا، جس میں کم سے کم 8 بے گناہ شہری جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے. شام نے امریکہ کی اس جارحانہ کارروائی کے خلاف اقوام متحدہ سے شکایت کی ہے اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے سربراہ سے مطالبہ کیا ہے کہ اس قسم کے واقعات کی روک تھام کی جائے۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ۔
شام نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے چیئرمین کے نام الگ الگ خطوط ارسال کر کے ان سے مطالبہ کیا کہ شام کی سرزمین پر امریکہ کے حالیہ حملے کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں پر عمل کریں۔ شام کی حکومت نے عراق سے ملنے والی سرحد پر شام کی حدود پر امریکہ کے حملے کی مذمت کرتے ہوئے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ امریکہ کی اس جارحیت کی مذمت کی جائے اور اس قسم کے اقدامات کی تکرار کی روک تھام کی جائے۔ شام کی سرزمین پر امریکی ہیلی کاپٹروں کے حملے کے بعد جس میں متعدد بے گناہ عام شہری جاں بحق اور زخمی ہو گئے، اسلامی کانفرنس تنظیم اور عرب لیگ نے شام کے حدود کی خلاف ورزی اور اس کھلی جارحیت کی مذمت کی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ کے نو قدامت پسند جو گزشتہ عشروں کے دوران امریکہ کے ناکام ترین سیاستدان ثابت ہوئے ہیں، اب جبکہ وائٹ ہاؤس سے رخصت ہونے والے ہیں تو مشرق وسطی میں نئی مہم پسندی کی فکر میں ہیں تاکہ اپنی گزشتہ 8 برسوں کی شرمناک شکستوں اور ناکامیوں کی پردہ پوشی کر سکیں۔ بش نے نیا مشرق وسطی وجود میں لانے کا عہد کیا تھا مگر اس وقت ناکامیوں کے ساتھ وائٹ ہاؤس سے جانے پر مجبور ہیں۔ عراق اور افغانستان پر قبضہ برقرار رہنے اور عراقی حکومت پر سیکیورٹی معاہدے کے لیے امریکی حکام کے شدید دباؤ نے امریکہ کا حقیقی جنگ پسند چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا ہے۔ اس درمیان شام میں وائٹ ہاؤس کی صہیونیت نواز پالیسیوں کی مخالفت کے سبب گزشتہ عشرے کے دوران امریکی سازشوں کی زد پر رہا ہے اور بش اور ان کی ٹیم نے اس درمیان دمشق پر مختلف طریقوں سے دباؤ ڈالا ہے۔ اگرچہ امریکہ اور صہیونی حکومت کے عہدیدار شام کو مشرق وسطی میں امن کی کلید کہتے ہیں مگر ہمیشہ اس کو ڈراتے دھمکاتے رہتے ہیں۔ بنابراہ ایسا لگتا ہے کہ شام کو ساز باز کے جال میں پھنسانے میں ناکامی کے بعد بش حکومت نے اپنے آخری دنوں میں شام کے خلاف مہم پسندی کا راستہ اختیار کیا ہے۔ اس میں دو رائے نہیں کہ اپنی سیاسی عمر کے آخری ایام میں بش کے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا ہے، مگر یہ اقوام متحدہ کے اختیار میں ہے کہ اپنا انسدادی کردار ادا کرتے ہوئے امریکہ کے جنگ پسند صدر کو علاقے میں جنگ کی آگ بھڑکانے سے روکے۔
ناظرین، ہندوستان کی ریاست آسام میں جمعرات کے روز یکے بعد از دیگرے سلسلے وار 13 بم دھماکے ہوئے جن میں 500 سے زائد افراد ہلاک اور زخمی ہوئے۔ اس سلسلے میں ملاحظہ فرمائیے ممتاز ہندوستانی تجزیہ نگار ظفر آغا کا تجزیہ۔
دیکھیے، آسام میں جو بم دھماکے ہوئے ہیں ان کو الگ طریقے سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ دراصل ہندوستان میں 25 جولائی سے ایک بم دھماکوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے۔ 25 جولائی کو سب سے پہلے بی جے پی کی حکومت صوبہ کرناٹک میں جہاں پہ ہے وہ اس کے وہاں بنگلور کے شہر میں بم دھماکے ہوئے، سیریل بم بلاسٹ ہوئے۔ پھر اس کے بعد 26 جولائی کو بالکل ایک دن بعد اس کے گجرات کے صوبہ گجرات میں احمد آباد میں بم دھماکے ہوئے۔ پھر ٹھیک اس کے ایک دن بعد 27 جولائی کو گجرات کے ہی دوسرے شہر سورت میں بم برآمد ہوئے، درجنوں بم برآمد ہوئے لیکن وہاں دھماکے نہیں ہوئے۔ پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد دہلی میں بم دھماکے ہوئے۔ پھر ابھی رمضان کے مہینے میں رمضان کے آخر میں جبکہ روزے اپنے عروج پر تھے اور مسلمان عبادتوں میں مصروف تھے، تب مسلم آبادی کے کثیر مسلم آبادی والے شہر مالیگاؤں اور اس سے ملا ہوا ایک اور گجرات کا شہر ہے مڈاسا، وہاں بم دھماکے ہوئے۔ اور پھر اس کے بعد ابھی جیسا کہ آپ واقف ہیں کل آسام کے 4 شہروں میں سیریل بم بلاسٹ ہوئے۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے جو چل رہا ہے، اور جو سب سے چونکانے والی بات یہ ہے ہوئی ہے اس دوران وہ یہ ہے کہ مالیگاؤں اور مڈاسا کے سلسلے میں حکومت کی طرف سے ایسے لوگ پکڑے گئے ہیں جن کا تعلق آر ایس ایس اور بی جے پی کی مختلف تنظیموں سے رہا ہے۔ اس لیے اب ہندوستان میں اس بات پر یہ شک کیا جا رہا ہے کہ یہ جو بم دھماکے ہو رہے ہیں ان کے پیچھے ایک سیاسی سازش ہے، اور اس کا مقصد اور اس کے پیچھے آر ایس ایس کا کہیں نہ کہیں اور بی جے پی جیسی تنظیموں کا ہاتھ ہے، چونکہ وہ بم دھماکے کر کے ملک میں ہندو مسلم کا ایک نفرت کا سیلاب پیدا کر کے ووٹ کی سیاست اس بہانے کرنا چاہتے ہیں. آپ واقف ہیں کہ گجرات میں مسلمانوں کی نسل کشی کر کے نریندر مودی نے گجرات کے چناؤ جیتے تھے. پھر بھارتی جنتا پارٹی نے بابری مسجد گروا کر 1992 میں اسی طرح سے ایک نفر مسلمانوں کے خلاف نفرت کا سیلاب پیدا کیا اور ہندو مسلم ڈیوائڈ تفرقے کے ذریعے وہ اس نے اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کی تھی. بی جے پی کی اور سنگھ پریوار کی سنگھ کنبے کی پرانی یہ ایک حکمت عملی رہی ہے کہ مسلمانوں کو دہشت گرد ٹھہرا کر ان کو ان کے خلاف ایک نفرت کا سیلاب پیدا کر کے وہ ووٹ بٹورنے کی کوشش کرتی ہیں. چنانچہ آسام میں جو ابھی حالیہ بم دھماکے ہوئے ہیں یا اس سے پہلے جو بم دھماکے ہوئے ہیں وہ لگتا ہے کہ اسی سیاسی سازش کی ایک کڑی ہے جس کا مقصد بی جے پی کو بم دھماکوں کے ذریعے دہشت گردی کے آڑ میں ووٹ ہندو ووٹ اکٹھا کرنا ہے.
ناظرین, امریکہ کے صدارتی الیکشن کے لیے تشہیراتی مہم آخری مراحل میں ہے. 4 نومبر کو صدارتی الیکشن ہوگا اور رپورٹیں بتاتی ہیں کہ دونوں صدارتی امیدوار امریکی تاریخ کی سب سے مہنگی تشہیراتی مہم چلانے میں مصروف ہیں. ملاحظہ فرمائیں ہمارا یہ تجزیہ.
امریکی صدارتی الیکشن کو صرف چند روز بچے ہیں. رپورٹیں بتاتی ہیں کہ باراک اوباما نے امریکہ کی تاریخ کی مہنگی ترین ٹی وی تشہیرات کا مظاہرہ کیا ہے. گزشتہ بدھ کی رات امریکہ کے این بی سی, سی بی ایس اور فاکس ٹی وی چینلوں نے ایک ساتھ آدھے گھنٹے تک باراک اوباما کی تشہیراتی فلم نشر کی. اس پر آنے والے خرچ کا تخمینہ $6 ملین لگایا گیا ہے. امریکہ کی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ جب کسی صدارتی امیدوار نے ایک تشہیراتی فلم نشر کرنے کے لیے اتنی بڑی رقم خرچ کی ہو. تشہیرات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ باراک اوباما نے اس اقدام سے ریپبلکن امیدوار جان میک کین کے تشہیراتی مہم کو تہس نہس کر دیا. گزشتہ ہفتوں کے دوران امریکہ کے دونوں صدارتی امیدواروں نے ریڈیو اور ٹی وی کے سینکڑوں مراکز سے انتخابی اشتہارات نشر کیے. اس مہم میں باراک اوباما $67 ملین کی برتری کے ساتھ تشہیراتی فلمیں نشر کرنے میں میک کین سے کافی آگے رہے. انہوں نے صرف اکتوبر میں ٹی وی پر نشر ہونے والے اشتہارات پر $100 ملین خرچ کیے ہیں, جو اس مہینے میک کین کو انتخابی مہم کے لیے ملنے والی کل رقم سے زیادہ ہے. رپورٹیں بتاتی ہیں کہ اوباما روزانہ 7,700 اشتہارات ریڈیو اور ٹی وی سے نشر کر رہے ہیں. تشہیراتی مہم پر دونوں صدارتی امیدواروں کی جانب سے بے انتہا رقم خرچ کیے جانے کے سبب 2008 کا صدارتی الیکشن امریکہ کا مہنگا ترین صدارتی الیکشن بن گیا ہے. اوباما اور میک کین نے اب تک تقریباً $1 ارب اپنے حامیوں سے چندے میں وصول کیے ہیں اور اس میں 2/3 رقم تشہیراتی مہم پر خرچ کی ہے. 2008 کے صدارتی الیکشن میں خرچ ہونے والی رقم کا تخمینہ $5 ارب لگایا جا رہا ہے. امریکی ماہرین سماجیات تشہیراتی مہم پر بھاری رقم خرچ کرنے کی پارٹیوں اور امیدواروں کی عادت کو ڈیموکریسی کے لیے مہلک قرار دے رہے ہیں, کیونکہ مسلسل تشہیرات کے نتیجے میں اکثر امریکی ووٹر پارٹیوں اور امیدواروں کے بارے میں خود کوئی رائے قائم کرنے پر قادر نہیں رہیں گے اور میڈیا کے جادو کے زیر اثر ووٹ ڈالیں گے. اس کے علاوہ انتخابی مہم پر زیادہ خرچ آنے کے نتیجے میں دولت مند کمپنیوں اور لابیوں کے سیاستدانوں میں اثر انداز ہونے کے امکانات بھی بڑھ جائیں گے. اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 50% سے کم امریکی عوام نے $200 سے زیادہ امیدواروں کو چندہ دیا ہے. دوسرے الفاظ میں تھوڑے سے دولت مند امریکی بڑی رقم خرچ کر کے یہ فیصلہ کریں گے کہ مہنگی انتخابی مقابلہ آرائی میں کون سا امیدوار باقی رہے اور کون تشہیراتی اخراجات پورے کرنے پر قادر نہ ہونے کے باعث مقابلے سے باہر ہو جائے.
اور آخر میں عراق, جہاں آیت اللہ العظمیٰ سیستانی نے ایک بار پھر امریکہ کے مجوزہ سیکیورٹی معاہدے کی مخالفت کرتے ہوئے عراق کے اقتدار اعلیٰ کی نسبت تشویش ظاہر کی ہے اور حکومت عراق کو خبردار کیا ہے کہ عراق کا اقتدار اعلیٰ ہر حال میں محفوظ رہنا چاہیے. آج اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر جعفر رضی خان صاحب. ڈاکٹر صاحب, اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے. عراق کے بزرگ عالم دین آیت اللہ العظمیٰ سیستانی نے ایک بار پھر عراقی حکومت کو ہدایت دی ہے کہ عراق کا اقتدار اعلیٰ ہر حال میں محفوظ رہنا چاہیے. یہ انتباہ انہوں نے امریکہ کے مجوزہ سیکیورٹی معاہدے کی مخالفت کرتے ہوئے دیا ہے. اس سے پہلے عراق کے ایک اور بزرگ عالم دین آیت اللہ حائری اس سیکیورٹی معاہدے پر دستخط کو حرام قرار دے چکے ہیں. آپ دیکھیں کہ عراق کے علماء مسلسل بار بار امریکہ کے سیکیورٹی معاہدے کے تناظر میں تشویش کا اظہار کر رہے ہیں, اس کی مخالفت کر رہے ہیں. ان کی تشویش کی وجہ کیا ہے؟
سب سے پہلی بات جو آیت اللہ سیستانی کے آفس سے اسٹیٹمنٹ ایشو ہوئی ہے, اس میں بھی جو ہے اس کی جو اہم ریزن یہ بتائی گئی ہے کہ سیستانی صاحب جو ہے وہ حساسیت سے اور سینسٹیویٹی سے اور کیئرفلی جو ہے جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس سیکیورٹی پیکٹ کے بارے میں اس کو فالو کر رہے ہیں. اور خود آیت اللہ سیستانی نے پہلے پرائم منسٹر نوری المالکی کو بھی یہ جو ہے وارننگ دی تھی کہ وہ کسی صورت میں کسی ایسی ڈیل میں انوالو نہ ہو جس میں عراق کے اقتدار اعلیٰ یا اس کی جو سورن اور سورنٹی ہے اس کو جو ہے وہ کوئی خطرہ لائق ہو. تو اب جو بیسیکلی خود جو آیا عراق کے لیڈرز ہیں, اسپریچول لیڈرز ہیں, پولیٹیکل لیڈرز ہیں, بہرحال یہ کہ اسپریچول لیڈرز کا کردار بہت اہم رہا, اسپریچول پلس پولیٹیکل پلس جو ہے عام لوگ, ان کی یہ جو ہے ہم آواز ہے اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ سیکیورٹی ایفیکٹ جو ہے وہ عراق کی جو ہے خود مختاری کے خلاف جاتا ہے, دوسرا یہ ہے کہ جو اکیوپیشن کا سلسلہ جو چلا تھا وہ اس کو مزید جو ہے مستحکم کرتا ہے, یعنی یو ایس اکیوپیشن کو جو ہے مزید مضبوط کر رہا ہے. اور یہ پیکٹ جو ہے خود عراق کے کانسٹیٹیوشن جو کہ بیسک کانسٹیٹیوشن ہے اس کی وائیولیشن کرتا ہے. تو اب اس سچویشن میں جب اتنے پوائنٹ بن رہے ہیں تو, اور دوسرا یہ کہ جب اس حالت میں عراقی کیبنٹ نے اس کے اندر کچھ امینڈمنٹس کی ہے اور اس کو جو ہے امریکن کے لیے کہا کہ اس صورت میں اگر آپ اس کو کر دیں تو ہم کسی صورت میں جو ہے کمپرومائز کر سکتے ہیں, تو ظاہری سی بات ہے کہ وہ ایک انچ بھی جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے. اس پیکٹ میں بہت سارے ایسے پوائنٹ ہیں جیسے یہ کہ جو امریکن فورسز ہیں وہ لیگل پروسیکیوشن سے جو ہے وہ محفوظ رہیں گے,
یعنی عراقی قانون کا اطلاق ان پر نہیں ہوگا,
عراقی قانون کا اطلاق نہیں ہوگا, وہ کسی ایریے میں بھی جو ہے وہ ایکچولی جو ان کا ان فورسز کا یوز ہے وہ عراقی گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہیں ہوگا. اب اس قسم کی شرائط کا مطلب یہ ہے کہ بالکل جو آلریڈی اکیوپیشن چل رہی تھی جس کا یہ کہ ابھی یو ایس کا مینڈیٹ عراق میں ختم ہونے والا ہے, جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اس کا اینڈ ہوگا, اس کو مزید جو ہے یو ایس اب یہ سوچ رہا ہے. اور پھر دوسرا یہ کہ خود اب برٹش یہ کہہ رہا ہے کہ جسے یہ صوفہ ڈیل اس کو بولا جا رہا ہے کہ وہ ایک نئی صوفہ ڈیل جو ہے وہ عراق کے ساتھ جس طرح یو ایس کر رہا ہے سیمیلر جو ہے وہ بھی کریں گے, یعنی وہی چیزیں جو ہے وہ اب برٹش فورسز کو بھی ہوگی,
ان کو بھی وہی سہولتیں حاصل ہوگی,
ان کو بھی وہی سہولتیں حاصل ہوں. اور پھر آپ دیکھیں کہ خود ریجن کے اندر جو ہے وہ تشویش ہے, ریجن کے اندر جو ہے آپ نے دیکھا کہ یہ سیریا پہ جو موجودہ حملہ ہوا ہے اس میں جو ہے یہ خطرات پائے جا رہے ہیں ریجن کے اندر کہ کہیں یو ایس جو ہے وہ عراق کو اگر یہ
مرکز بنا کے
ایک بالکل مرکز بنا کے اور ایز اے لانچ پیڈ جنگ کے لیے جو ہے وہ یوز کرے گا. تو یہ خود جو ہے اب اس سچویشن میں آپ دیکھیں کہ اس سیکیورٹی پیکٹ کی اگر ہم اس مختصر وقت میں تو نہیں اگر آپ ڈیٹیل میں ہم جاتے ہیں تو کوئی یہ نہیں ہے کہ ایک دو نیگیٹو پوائنٹس ہیں, بہت زیادہ جو ہے وہ یعنی وائیولیٹ کر رہا ہے خود مختاری کو, حقوق عراقی عوام کے حقوق کو, ریجن کے جو کمیونٹیز ہیں یا نیشنز ہیں ان کی سورنٹی کو, ان کی اقتدار کو جو ہے فقط عراق نہیں اس میں مطلب پورے ریجن کا ہے,
پورے علاقے کے لیے
بدامنی کا خطرہ ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور ہے, خبریں جو بتا رہی ہیں کہ ظاہر ہے علماء کا اس میں دباؤ ہو, سیاستدانوں کے مطالبات, عوام کے مطالبات سب سے بڑھ کر, عراقی حکومت نے جو اصلاح کی تجاویز تیار کی ہیں اور نوری مالک کی کوئی ذمہ داری سونپی ہے کہ وہ امریکہ کے سامنے وہ اصلاحات پیش کریں اور اسے مطالبہ کریں کہ اگر یہ اصلاحات مد نظر رکھی جائیں تو
اس پر ہو سکتا ہے.
امریکہ کا جواب ان اصلاحات کے سلسلے میں کیا ہے؟
ہاں دیکھیں, موجودہ اس سلسلے میں اگر اس کو اس سے ریلیٹ کرے کہ جو عراق کے کردستان کے لیڈر مسعود بارزانی ہے, اس کی حالیہ ملاقات جو بش سے ہوئی ہے, اس میں بش نے اس بات کی مخالفت کی ہے کہ وہ جو جس طریقے سے انہوں نے اس کمپائل کیا ہے اس سیکورٹی پیکٹ کو, جو ان کی کنڈیشن میں وہ اس سے جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے,
وہ اسی شکل میں کرنا چاہتے ہیں,
اب یہ جو ہے یعنی یو ایس آؤٹ گوئنگ پریزیڈنٹ جو بش صاحب ہے, جو جن کی ابھی مدت ختم ہونے والی ہے, یہ ان کا کہنا ہے. اب خود مسعود بارزانی نے اس کے بعد جو واشنگٹن پوسٹ کو انٹرویو دیا ہے اس میں یہ واضح طور پہ کہا ہے کہ مجھے فیل نہیں ہوتا کہ عراقی پارلیمنٹ میں جو ہے اس بل کو اس صورت میں جو ہے وہ پاس کرے گی, اس پیکٹ کو اس صورت میں پاس کرے گی, اور اس کے پاس ہونے کی چانسز بہت کم ہیں. تو اب جو ہے جو یو ایس میں ایک اور سچویشن ہے کہ ابھی ود ان 4 days جو ہے نئے الیکشنز بھی ہو رہے ہیں, تو جو بش ایڈمنسٹریشن ہے یا اگر نیکسٹ حکومت آتی ہے وہ اس کی پالیسیز کو کام کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے. بلکہ اب مخالفت جو جتنی جو ہے عراق میں دن بدن جو ہے اس پیکٹ کی زیادہ ہوتی جا رہی ہے, چونکہ پہلے جو اگر شروع میں یہ پیکٹ جو ہے وہ عوام کو اتنی آگاہی نہیں تھی, ریجن میں اتنے جو یو ایس فورسز سے تھریٹ جو ہے وہ ابھی سیرین اٹیک کے بعد مزید کھل کے سامنے آ رہے ہیں, یا تو اس سچویشن میں یہ ہے کہ اب اس پیکٹ کے اگر 1 month ago یا 2 month ago کچھ چانسز ہیں تو وہ چانسز جو ہے بہت ڈم ہو رہے ہیں, اور ایون اب بھی یہاں تک بات بن رہی ہے کہ اگر اس پیکٹ پہ اب جو ہے وہ ریفرینڈم ہونا چاہیے, تو جس میں اگر ریفرینڈم ہوا تو اس میں تو ڈیفینیٹلی مے بی 90% مور جو ہے وہ
بھائی ریفرینڈم کا مطالبہ تو عوام کر رہے ہیں.
جی بالکل,
ابھی گزشتہ روز
خود پارلیمنٹ کے لا میکرز
وہ کر رہے ہیں, ناصریہ میں عراق کے یونیورسٹی اساتذہ اور دانشوروں کا سیمینار ہوا, اس میں بھی متفقہ طور پر مطالبہ کیا گیا ہے کہ عوام سے ریفرینڈم کرائے بغیر امریکہ کے ساتھ کوئی سیکیورٹی معاہدہ نہ کیا جائے.
ایون عرب لیگ نے یہ جو کنڈمنیشن,
اچھا امریکہ اس کا بھی مخالف ہے. سوال یہ ہے کہ عراقی عوام کو اگر اس سلسلے میں اپنی رائے کے اظہار کا حق نہ ہو تو پھر امریکہ جو ڈیموکریسی اور جمہوریت کا علم بردار بنتا ہے اس کی ڈیموکریسی کا معیار کیا ہے؟
ڈیفینیٹلی امریکہ کا جو سسٹم تھا وہ ایک کمپلیکیٹڈ سسٹم تھا, اور ابھی آج ایک جو ہے سینیٹر کا پال ہے شاید, ان کا یہ بیان تھا کہ امریکہ میں جو یہ 2-party سسٹم ہے, آپ نے دیکھا کہ صرف ڈیموکریٹ اور ریپبلن کا کینڈیڈیٹ آتا ہے اور تھرڈ پارٹی کو کوئی چانس نہیں ملتا, امریکن سسٹم جو ہے وہ نان ڈیموکریٹک ہے, اور پھر اگر امریکن کی کوئی ڈیموکریسی کے وہ کچھ تھے وہ بش ایڈمنسٹریشن کے دوران اس نے اتنا زیادہ ڈیموکریسی, ہیومن رائٹس, انٹرنیشنل لا سب کی وائیولیشن کر کے اس کی سب جو پہلی والی ساخت تھی اس کو اتنا دھچکا پہنچا دیا کہ اب اس کا کوئی جو ہے خود یورپین کے اندر بھی جو ہے یا خود امریکنز کے اندر بھی کہ یہ کہنا کہ ہم ڈیموکریٹک نیشن ہے کوئی وہ نہیں رہا, امیج وہ برقرار نہیں پہلے والے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ نے ڈاکٹر جعفر رضی خان صاحب کے خیالات ملاحظہ فرمایا. اس میں دو رائے نہیں کہ امریکہ سیکیورٹی پیکٹ کے لیے, سیکیورٹی معاہدے کے لیے عراق کی منتخب حکومت پر جو دباؤ ڈال رہا ہے کہ پارلیمنٹ کے اراکین اور عوام کے مطالبات کو نظر انداز کرتے ہوئے اس معاہدے کو اسی شکل میں قبول کر لے جس شکل میں امریکہ چاہتا ہے, اس دباؤ سے امریکہ کی جمہوریت کے دعوے کی حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے. اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. شکریہ.